الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، ثم يكون ملكا أو ملوكا عددا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق مبعوث فرمایا ہے، اور ہدایت کے دلائل اور برائین آپ کے ساتھ بھیجے ہیں. آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل تو قرآن کریم ہے، جن کو آیات مبینات کہا ہے، اور دوسری بڑی دلیل آپ کی مقدس زندگی ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی جاوید ہے، آپ کا کامل و اکمل حیات ہے. قرآن کریم نے آپ کی دونوں زندگیوں کو بیان کیا ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اس دعوی نبوت سے پہلے 40 سال تک میں تمہارے ہاں رہا ہوں، اس میں تمہیں مجھ پر کوئی اعتراض کا موقع نہیں ملا، بلکہ تم مجھے امین و صادق کہتے تھے. اور لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. آپ کی زندگی عبادات میں دیکھے تو آپ جیسی عبادت کسی کی نہیں ہے. اللہ نے خود کہا: اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، جب آپ تشریف فرماؤ تو خود نماز پڑھایا کر. غور کرے کہ آپ کی نماز کی ادائیگی اور آپ کا مقتدایانہ عمل اللہ کو کتنا پسند ہے. اور آپ کو یہ تاکید بھی کی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, مرتے دم تک اسی عبادت کی شان و شوکت میں رہی. اگر آپ کی شجاعت اور بہادری دیکھی جائے تو وہ مثالی ہے. غزوہ حنین میں بنو عوازن کا زور اتنا بڑا کہ کچھ دیر کے لیے کامل و اکمل مسلمان بھی پیچھے ہٹے, اور آپ اس دوران اپنے سفید سواری سے نیچے اترے اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میدان جنگ سے جب آدمی بھاگتا ہے یا اس میں کمزوری اور بزدلی ہوتی ہے, اس کی دو وجہ ہوتی ہے, یا نسب گٹھیا ہو, گرے ہوئے کام لوگوں نے کیے ہو تو یہ بھی پھر گرا ہوا کام کرتا ہے. فرمایا میں مطلبی نسبن ہوں, ہاشمی ہوں, عدنانی ہوں, اور یا یہ کہ اس کا مقام مرتبہ کمزور ہو, فرمایا میں نبی ہوں اس لیے میدان سے نہیں بھاگو. آپ کے کمال عقل, آپ کے کمال حلم, آپ کا جود و سخا, ہر عمل آپ کا مقتدا ہے. اللہ نے خود کہا لام روکا, آپ کی بقا اور آپ کی عمر کی قسم. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی تعظیم بھی ثابت کرنی ہوتی ہے اور اس کو گواہ بھی بنانا ہوتا ہے کہ آپ کی عمر اور آپ کی بقا زبردست گواہ ہے نظام توحید پر اور نظام عدل پر. لامروں کا انہم لفی سکرتہم یا بہو, یہ بے خودی میں مبتلا ہے بے سمجھ لوگ ہیں, ورنہ آپ کی عمر اور زندگی تو ازہر من الشمس ہے. آپ کا حسن و جمال, صحابہ کہتے ہیں کہ چاند کی چاندنی میں جب ہم آپ کو دیکھتے تو وہ مان پڑ جاتی تھی, آپ کا چہرہ غالب رہتا تھا. وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّ فَضُلْ عَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. حسان نے بھی منظومہ میں کہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ہم وقت رہنمائی ہوتی تھی, اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, آپ ہماری نگاہوں میں ہیں اور ہماری وحی کے مطابق ہیں. اس لیے پیغمبرانہ زندگی تو کامل و اکمل تھی اور وہ اعلیٰ نمونہ ہے. جن لوگوں کی آپ نے تعلیم و تربیت کی, صحابہ کرام خواہ مہاجر ہو یا انصار ہو, اللہ نے کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے مسلم ہیں. لهم مغفرۃ و رزق کریم, ان کی بخشش بھی ہو چکی ہے اور عزت کی روزی بھی ان کو دی جائے گی. حق تعالیٰ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم و رضوا, اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اتنے یعنی اتباع میں اور صدق میں آگے بڑھے ہیں کہ حق تعالیٰ کو ان کی رضا مطلوب ہے, میں یہ بھی خوش و خرم ہے. خدائی احکام, دینی تعلیمات, محمدی ادائیں انہوں نے ایسی اپنائی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ بعد والے کل امت سے مطلقاً افضل ہے. ایک ایسا شخص جو میدان جنگ میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آپ پر نظر پڑی اور آپ کے پاس آیا, آپ سے سوال جواب کیا, آپ نے کہا میں پیغمبر برحق ہوں, وہی کے ساتھ آیا ہوں اور یہ بت پرستی ختم کرنی ہے اور ایک اللہ کی عبادت جاری کرنی. اس نے کہا کہ میں آپ کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں, اور ادھر سے لڑنے لگے مسلمانوں کی طرف سے. کچھ دیر بعد جب شہداء اٹھائے گئے تو ان کی لاش بھی ملی, آپ نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے کہا نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ اور کوئی عبادت کی, لیکن باقی امت سے 500 سال پہلے جنت جائے گا کیونکہ نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے, روزے کا مہینے ہی نہیں آیا, زکات اور حج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے پہلے اجل مقدر نے ان کو آگے کر دیا, لیکن آپ نے اس کی فضیلت کیا بیان کی کہ ساری امت قیامت تک اس کے ساتھ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل ہی پیغمبر کے ہم رنگ تھے اور مزاج شناس تھے, جیسے ابو بکر صدیق, عمر فاروق, حضرت عثمان, ذوالنورین, حضرت علی مرتضی, عشرہ مبشرہ, بدریین. جب آپ کا وصال ہوا تو سب سے اہم موڑ یہ آیا کہ اب خلیفہ کا انتخاب کیسے ہو. بنو ثقیف بنو ساعدہ میں صحابہ جمع تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کو لے کے گئے اور ان سے پوچھا کہ میں 2-3 باتیں کرتا ہوں تم اس کو سن لو, اگر آپ کو وہ منظور نہ ہو تو پھر جس کو چاہو خلیفہ بناؤ. اور پھر ابو بکر صدیق کے چند فضائل بیان کیے, اور مہاجرین و انصار نے کہا کہ اس جیسا کوئی نہیں. کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا چچا عباس موجود ہے, آپ کا چچا زاد بھائی علی موجود ہے, اور آپ نے کہا کہ مرو ابا بکر فلیوم بن ناس, ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے. اس میں کوئی اختلاف ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں. کہا اٹھو اور ابو بکر کی بیعت کرو. خوش خوش صحابہ اٹھے. کہتے مجلس کی شروع غمگین تھی اور آخر جا کے شیرین تھی, اور صحابہ کہتے ہم عمر کا احسان نہیں بھولے, ہمیں فضائل ابو بکر کی طرف متوجہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے کیونکہ فاطمۃ الزہرا بتول رسول رضی اللہ تعالی عنہ وفات رسول کے ساتھ ہی بیمار تھی, اور 3 یا 6 مہینے کے بعد وصال کر گئی. صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کی تیمارداری اور خدمت میں علی مصروف ہے, اور جس وقت بی بی فاطمہ انتقال کر گئی تو حضرت علی سمجھ گئے کہ اب ابو بکر کی بیعت کرنے میں دیر جائز نہیں. چنانچہ حضرت علی نے ابو بکر سے کہا کہ میں شام کو آنا چاہتا ہوں. یہ جو نئی چندہ نہیں دیتے ہیں نا, ان کو دیا کریں, یہ غریب مسکین ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا دیا کر. شرم تم کو مگر نہیں آئی, نہا لیتے تو ایسا کہ نوٹ بھی دو کے گھر میں رکھ لو, پیسے جیب میں ڈال کے لایا کرو، یہ ایک ہی ذریعہ ہے آپ سے وصولی کا، اور تو اللہ اللہ ہمیشہ ہی زندہ باد ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرم ہے احسان. ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ کی نگرانی میں اہم مسائل پیش آئے. بخاری اور ابو داؤد میں صحابہ کہتے ہیں کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے بڑے عالم تھے، ادھے اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے فجر کی کہ زننا ان شمس طلعت عملا، کہیں سورج تو نہیں نکلا. وکانا ابو بکر اعلمنا، لیکن ابو بکر عالم بڑے ہیں، ہمارا کیا کام ان کے حوالے، اعتماد اس قدر زیادہ ہے. تو ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، ان پر موت طاری ہو چکی ہے. آپ نے کہا فوت ہوئے ہیں، ان پر موت طاری ہو چکی ہے. آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی، حالانکہ حضرت عمر جیسے استقامت کے پہاڑ وہ غم کے صدمے سے بہت جذبات میں تھے. او د عمر دیر چان شلو لو چمنگ خوگ نبی ل دنیا تل ہے. حضرت عمر کو آپ نے کہا آرام سے بیٹھو، آپ نے ممبر پر قرآن کی آیتیں پڑھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہے. یہ جنجال بھی ختم ہو گیا اور اس پر اجماع منعقد ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام من حیث البشر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، او من حیث النبوت والولایت، وہ برزخ میں ہمیشہ کے لیے کامل و اکمل زندگی سے حیات ہوتے ہیں. پھر یہ مسئلہ پیش آیا کہ آپ کو نہلایا جائے گا. کہا نہلایا جائے گا کیسے؟ کہا کپڑوں سمیت. پھر آپ کے لیے قبر کون سی بنے گی؟ کہا لحد بنے گی. اور اس شخص کو بلایا جو لحد کھودنے والے تھے. پھر یہ کہ اٹھا کے کہیں لے؟ کہا ہاں اسی جگہ ہی قبر بنے گی، اسی جگہ نہلائے جائیں گے، اسی جگہ دفنائے جائیں گے، پلنگ رسول کو کوئی حرکت نہیں دے رہی. کتنا مشکل مسئلہ ہے. پھر پوچھا گیا کہ جنازہ ہوگا؟ آپ نے کہا جنازہ ہوگا. کہا کیسے؟ کہا کچھ دیر کے لیے نہلانے کفنانے کے بعد خالی چھوڑ دیں گے، کیونکہ جبریل بما ملائک کے آئیں گے اور وہ جنازہ پڑھیں گے، اور پھر ہم لوگ باری باری جنازہ پڑھیں گے. کہا امام بنے گا؟ کہا کوئی نہیں، امام وہی ہے، حیاً میتاً امام ہے، اب بھی وہ امام ہے. چنانچہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور عباس و سب لوگ صف میں کھڑے ہوئے، اللہ کی ثنا اور درو شریف سے جنازہ ہو گیا. چونکہ مرد اور زن، عورتیں اور بچے سب پڑھنا چاہتے تھے، اس لیے کچھ دیر لگی اس میں، لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. جنازہ پڑھنے میں جو دیر لگے یا تدفین میں، وہ سنت طریقہ ہے. اس پر چاروں ائمہ و کل محدثین متفق ہیں. وہ جو صحابہ کہتے تھے کہ ابو بکر اعلمنا، ابو بکر عالم بڑے، پیغمبر نے عالم کو کہا ہے آپ نماز پڑھائیں. خلیفہ منتخب ہوئے اور تین کام خطرناک قسم کے سامنے آئے. ایک جیش اسامہ کو آپ نے شمال مصر کے لیے ترتیب دیا تھا، اور اسامہ کم سن تھے، آپ کی ان سے بڑی محبت تھی اور آپ خوش ہوتے تھے کہ یہ جیت کے آئے گا. وفات کے ساتھ صحابہ کو فکر ہوئی کہ یہ معجزہ حیات تک نہ ہو. ابوبکر صدیق سے پوچھا, آپ نے کہا پیغمبر کا مقرر کردہ کمانڈر ان چیف کون پیچھے کرے گا؟ اسامہ کو کہا تقدم یا حبیبی سینصرک اللہ تعالی, آپ لشکر لے کے روانہ ہو جائے, بامراد ہو کے واپس آؤ گے. وہی ہوا. اور مسیلمہ نے نبوت کاذبہ کا دعویٰ کیا تھا. اب پیغمبر کو خط لکھا تھا کہ ہموار زمین میں آپ کام کرے اور پہاڑ میرے حوالے کرے. آپ نے کہا جا, تیرے جیسے بہت کتے آئے اور بھونک کے چلے گئے. اور بہت سخت الفاظ آپ نے اس کو کہے. تو اس کا بھی معاملہ ختم کرنا تھا اور اس کی لشکر بظاہر بڑی تھی, صحابہ سب اس کے مقابلے میں باہر آئے. ابوبکر, عمر, عثمان و علی سب میدان میں آئے, کیونکہ اہم مسئلہ تھا ختم نبوت کا. یہ ہماری حکومتیں دیکھتے نہیں, تھوڑا سا موقع ملے چھنڈی لگا لیتے, تھوڑا سا موقع ملے پھر شرارتی. بچے جو کھیلتے ہیں میں شریر بھی ہوتے, کبھی ایک کو چھنڈی لگائی کہ یہ چھنڈی والی حکومت ہے. اب سب پتا ہے ان کو کہ 1974 میں قومی اسمبلی نے متفق فیصلہ کیا ہے کہ مرزائی قادیانی غیر مسلم اور ملک کی اقلیت ہے, انہیں مسلمان نہیں مانا جائے گا. اور جب تک وہ یہ مان لے تو ان کے حقوق ہوں گے, اور انہوں نے نہیں مانا ہے. اس لیے پاکستان میں ان کی حیثیت جانور اور درندوں سے بدتر ہے. لیکن یہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر ان کو پڑتی ہے, لیکن عقلیں ماری گئی ہے. اس کے مقابلے میں بھی صحابہ گئے اور اس کو قتل کرا کے آ گئے. ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی تھی جو کہتے تھے کہ یہ جو زکات ہے یہ نبی کے زمانے تک دی جاتی تھی, نبی کے وصال کے بعد کسی اور کو زکات لینے کا حق نہیں ہے. بعض بڑے صحابہ عمر جیسے لوگوں نے کہا کہ ان کو ابھی رہنے دے تو گھر کے لوگ ہیں. آپ نے کہا نہ, آج زکات کا انکار ہوا ہے کل نماز کا انکار ہو جائے گا, دین اسلام میں کمی آئے گی اور ابوبکر زندہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا. لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات, ان کو بھی سیدھا کر دیا گیا. یعنی ابوبکر کا انتخاب جو ہوا ہے اور ابوبکر صدیق کی جو خلافت ہے وہ کس قدر برحق خلافت, پورا عالم اسلام خوش ہو. بخاری شریف میں کہ دو آدمی کسی دور ملک سے آ رہے تھے, راستے میں ان کو مدینے کا قافلہ مل گیا. ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی, وہ آپ دیدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا حضرت کا 3 دن ہو گئے وصال ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کون خلیفہ ہوا؟ کہا ابوبکر. کہا کیف الناس؟ کا صالحون, خوش و خرم ہے لوگ. انہوں نے کہا ہمیں تو حضرت کی خدمت میں پیش ہونا تھا, اب کسی مناسب موقع پر دوبارہ آئیں گے. واپس چلے گئے. قافلے نے واپسی پر مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر کو کہا, آپ نے کہا لے آتے انہیں, ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی. دیکھو ہر جگہ یہ خبریں تھی کہ وہ الناس صالحون, لوگ خیر خیریت سے. اور ابوبکر صدیق جب بیمار ہوئے اور اندازہ یہی ہوا کہ شاید وصال کے لمحے قریب ہے, تو مہاجرین و انصار کے وہ حضرات جو ارباب حل و عقد کہلاتے ہیں، اور نے ابوبکر صدیق سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ آپ نے نبی کی دعائیں لی ہے اور بہت ہی آپ کے بارے میں اللہ نے خوشی ظاہر کی ہے، آپ کسی کو منتخب کریں، ہمیں آرام ہوگا. آپ نے حضرت عمر کا انتخاب کیا، یہ ٹھیک رہے گا. اور حضرت عمر کو ڈانٹ لیتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کا ظاہر دیکھا ہے، پیغمبر کے دور سے لے کے اب تک یہ شریعت کے 100% مطابق ہوتے ہیں، اگر کوئی دوسری بات پیش آئی فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. لوگوں میں تبدیلی آتی ہے نا، تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی، جو کچھ کہا ہو اس سے واپسی ہو رہی، تماشا بنا ہوا. سورۃ شعراء کے اخیر میں تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور جب لوگوں نے ان کو کہا کہ کس کو آپ نے خلیفہ منتخب کیا، حضرت ابوبکر لیٹے ہوئے تھے بیماری کی وجہ سے، آپ نے کہا مجھے اٹھا لو اور پیچھے تکیہ رکھو، بیٹھ کر کہا یہی سوال اگر مجھ سے قیامت کے میدان میں ہوا تو میں کہوں گا وَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ بَعْدِ خَيْرَ الرِّجَالِ، میں نے اپنے بعد کائنات کا بہترین انسان چنا ہے، اور وہ حضرت عمر ہے. عمر کا زمانہ، مورخین کہتے ہیں کہ ایسا ایک اور آ جاتا تو پورا شرق اور غرب، پورا کائنات فتح ہو جاتا. اللہ نے عجیب شان دی تھی، جہاں جہاد میں دشمن کی طرف سے پیچیدگی، وہاں ایسا بیٹے کو کہتے ہیں اونٹ تیار کرو اور خود بیٹھ کر کے روانہ ہو جاتا. اب جب عمر خود روانہ ہو جاتے تھے فتوحات کے لیے تو آسمانوں کے ملائک نیچے اترتے ہوئے دیکھے گئے. 28 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو عمر کی شان میں ان کی موافقت میں نازل ہوئی. جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی الیان والتمر فیما نزل فی موافقت عمر. بہترین زمانہ تھا عمر کا، اور ہر جگہ سے عدل کی آواز آتی تھی. حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے اور احد پہاڑ بونچال سے ہلنے لگا، آپ نے کہا یہ کیا ہو رہا، اور تلوار ایسی دہ ماری زمین پر، کہا عالم یا دل علیہ کے عمر، عمر کے عدل کے ہوتے ہوئے کیسے زلزلے آ رہا ہے. علماء کہتے ہیں آپ کی خلافت کے دورانیے میں پورے عالم میں کوئی زلزلے کا جھٹکا نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی شان دی تھی، ایسی سچائی دی تھی، ایسی قوت ایمان دی تھی، اپنے رسول اور نبی کو راضی کر کے رخصت کیا تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی تھی اور طبیب نے کہا کہ وہ نبیس پلایا گیا باہر آیا، اونٹنی کا دودھ پلایا گیا باہر آیا، اوسے یا امیر المومنین، حضرت وصیت فرما وقت کم ہے. اس دوران آپ نے 6 صحابہ کو کہا کہ تم ایک کو چن لو. انہوں نے حضرت عثمان کو چنا، بخاری میں موجود ہے، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا یہ رہے گا دیکھے گا، نہ یہ چنے گا اور نہ یہ چنا جائے گا، یہ کیسر و کیسرا کی حکومتیں نہیں، یہ باپ کے بعد بیٹھا ضرور، یہ ویسے کڑا رہا ہے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے خوشی کا جشن منایا، کہ ہم تو خوش ہیں، حضرت عمر ان سے اتنے خوش ہیں، اور عمر کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جس طرف ہو اللہ امداد فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، حضرت عمر کی شہادت سے کچھ بلوائیوں نے اور شریر لوگوں نے اسلام اور خلافت اسلام کے خلاف باتیں بنانا شروع کیا تھا، لیکن کمزور تھے. حضرت عثمان کے زمانے میں خلافت بھی دور تک پھیل گئی، آذربائیجان وغیرہ تک فتوحات ہو گئے، پشاور فتح ہو گیا، کابل اور زابل فتح ہو گئے. ابو داؤد میں عبد الرحمن ابن سمرہ کے بارے میں کہ صلا بنا صلاۃ الخوف بکابل. کام جب بہت زیادہ آگے بڑھے تو پھر کچھ افراد میں بھی کمی زیادتی ہو جاتی ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالموں نے اور مفسدوں نے بلوائیوں نے شہید کیا، تو پھر حضرت علی قاعدے کے مطابق خلیفہ منتخب ہوئے، لیکن مدینہ منورہ میں ام المومنین عائشہ کو یہ اشکال تھا کہ شاید وہ لوگ جو عثمان کے قاتل ہیں ان کو کسی بڑے کی حمایت حاصل ہے، اور شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اس قسم کے وساوس پیدا ہو گئے، اور وہ وسوسے بڑھتے گئے. حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ جمل بصرہ میں پیش آئی، اور حضرت معاویہ اور علی کے درمیان صفین کی لڑائی ہوئی، اور میں بہت صحابہ شہید ہوئے. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو خلفشار کرنے والے شریروں کو موقع ملا، اور جب حضرت علی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ کو 6 مہینے کی خلافت دی گئی، اور حضرت حسن مجتبیٰ نے ایک عجیب کارنامہ انجام دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن العاص سے پوچھا کہ کیا ہوگا، انہوں نے کہا یہ تو نہ ختم ہونے والی لڑائی ہے. کہا یہ ختم نہیں کر سکتے؟ کہا میں ختم کر سکتا ہوں. معاویہ نے کہا، اور اس نے ایک سرکاری کاغذ پر دستخط کیے، اوپر سے خالی چھوڑا، اور ایک وفد کے ہمراہ بخاری میں ہے حضرت حسن کی خدمت میں بھیجے کہ آپ جو چاہے اس پر لکھیں، مجھے منظور دستخط مہر پہلے سے. تو حضرت حسن نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں میں تو جذباتی ہوتے ہیں، ایسا کرو اور ایسا کرو ایسا کرو. تو آپ نے پوچھا پیغمبر کے صحابہ کون کون ہے؟ بہت لوگ کھڑے ہو گئے، قریبی زمانہ ہے. آپ نے کہا یہ میرے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ ابنی ہذا سید، میرے یہ نواسا واقعی سردار ہے، اور ان قریب ایک دو گروہ مسلمانوں کے جو آپس میں خون خرابہ کریں گے یہ بیچ میں آ کے ان کو چھڑا لیں گے. صحابہ نے کہا سمعنا، ہم سب اس کے راوی. تو آپ نے کہا پھر بہتر یہ ہے کہ میں معاویہ کی بیعت کرتا ہوں، اور تم بھی میرے ساتھ معاویہ کی بیعت کرو، جنگ و جدال خون خرابہ ختم. عالم اسلام نے سکھ کا سانس لیا. بخاری میں ہے کہ معاویہ بہت بردبار، بہت عزت والے، بہت حلم اور شرافت والے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے لوگ آگے آئے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ ایسے ہی دنیا سے گئے اور آپ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہ بنایا تو پھر خون خراب ہوگا. اس پر شام و دمشق کے لوگ تو متفق تھے, پھر آپ نے مکہ و مدینے کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی. اس میں جو لوگ خفا رہے ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے, اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کا ایک مختصر طبقہ ہے. اور اس دوران ان کو کوفہ سے خطوط آئے کہ ہم مدینہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے, آپ کوفہ آئے. بڑے صحابہ نے ان کو سختی سے منع کیا, عبداللہ ابن عباس نے, کہ آپ نہ جائے, یہ سینٹرل اسلام کا یہی رہے. لیکن بہرحال حضرت حسین خود مجتہد تھے, وہ فقیہ تھے, بہت بڑے عالم تھے. وہ تشریف لے گئے, آپ کے وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی کوفے کے لوگوں کو یزیدی حکومت کی طرف سے دھمکا دیا گیا تھا, اور وہ صحیح طرح ساتھ دینے کے حق میں نہ رہے. دریائے فرات کے کنارے آپ قافلے سمیت رک گئے. یزیدی افواج آپ سے مطالبہ کرتی تھی عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر کہ آپ بیعت کر لیں. آپ نے کہا اس شخص کی بیعت کیسے ہوگی جو دربار کو شریعت سے آزاد سمجھتا ہے. اور آپ نے دو تین دفعہ کہا بھی کہ مجھے یزید سے ملاؤ, میں اس کو سمجھا سکتا ہوں. لیکن عبید اللہ ابن زیاد جو وہاں کا مقامی گورنر تھا وہ بہت زیادہ شر پسند تھا. اس نے کہا اگر یزید سے یہ ملا تو یزید حکومت کا تاج اس کے پیروں میں رکھ دے گا, یہ اتنا معزز و مکرم ہے, اور پھر ہماری خیر نہیں ہوگی جو ہم نے اتنے دن تک اس کو دریائے فرات کے کنارے تکلیفوں میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا اور جو تکوینی معاملہ تھا جس پر امت مسلمہ اس وقت سے لے کے آج تک غمگین ہے اور قیامت تک غمگین رہے گی. حسین ہمارے بزرگوں میں سے, ان کا قافلہ اسلام کا سرمایہ تھا, وہ سارا خاندان, سارا گھرانہ کئی وجوہ سے بلند و برتر ہے. لوگ اپنے حساب سے وسوسوں کے پیچھے لگے ہوئے, یہودی سازشوں کے اندر مبتلا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ جنہوں نے روافض اور خوارج و معتزلہ کے خلاف ایسی کتاب لکھی کہ مورخین کہتے ہیں کہ حریون بے یکتب بما الذهب, وہ اس قابل ہے کہ سونے کی روشنائی سے لکھی جائے. منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ, دروغوں کے خلاف. انہوں نے بھی جب حسین کا واقعہ نقل کر رہے تھے تو کہا والحق ان الحسین قتل مظلوما, سچ بات یہ کہ حسین ناحق مارے گئے. اس کا موقف صاف تھا, اس کا ارادہ اسلام کی سربلندی کا تھا. اور اختلاف یہاں آ کے اٹک گیا کہ یزید یا ان کے اعوان, وہ بہت سارے قوانین سے اپنے آپ کو مستثنی سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ملک پر قانون نافذ ہو, ہمارا دربار محفوظ ہو. حسین نے کہا یہ نہیں ہوگا, قانون کا نفاذ آپ سے ہوگا, آپ کے درباریوں سے اور گماشتوں سے ہوگا. آپ نے ان کو وہ حدیث بھی لکھی جس میں اسامہ نے سفارش کی, آپ نے کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ, خدا کی حدوں میں بھی سفارش کرتے ہو, کسی کے کہنے سے حد ساکت ہوتی ہے. والذی نفس محمد بیدہ لو سرقت فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا وأعاذها اللہ منہ. یہ تو مخزومی فاطمہ ہے، اگر محمد کی فاطمہ مرتکب ہو جاتی لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا. تو حسین کا نظریہ یہ تھا کہ پورے اسلام کو پورے ملک کے طول اور عرض میں ایک جیسے نافذ ہو. اور بادشاہان جب غرور و تکبر میں آ جاتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو مستثنی سمجھتے ہیں، ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے اور اب ہو کیا رہا. ہر بات کے خلاف، ہر بات کے خلاف نیا نظریہ اور نئی تبدیلی. شرم تم کو مگر نہیں آئی. تو اس قسم کے واقعات میں عموماً مورخین سے زیادتی بھی ہوتی ہے، اور صحیح علم تک پہنچنا ہر ایک کا کام نہیں، صحیح عالم کا، راسخ عالم کا کام ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اور خلفاء کی شہادتیں بیان نہ کرنی ہو تو صرف حسین کی شہادت محرم میں نہ بیان کریں، اس سے غلط فرقے کی حمایت ہو سکتی. الحمدللہ ہم نے وفات رسول سے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن مجتبی، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے حیات نور. وہ کتاب مجھے بھی بھیجی پڑھنے کے لیے، میں نے پڑھ لی. بنوری ٹاؤن کے کتب خانے میں مجھے ملے کہ میری کتاب پہنچ گئی. میں نے کہاں پہنچ گئی، کہا کیسی ہے؟ میں نے کہا 100% غلط، اسلام کے اکابر کا خون کیا ہے آپ، آپ نے حسین کو نیچے دکھایا ہے اور یزید کو اوپر دکھایا ہے، یہ غلط ہے، یہ مسلمانان اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے. اور بھی علماء دنگ رہ گئے. میں نے کہا بالکل 100% غلط کتاب لکھی آپ، اور نواسب اور خوارج کی باتیں جمع کیے، آل سنت کے جادہ حق سے آپ نکل چکے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں یہ طلبہ کے کام کی بات ہے، جو مدرسوں کے علماء و طلباء ہیں. مجھے کہا کہ وہ بزرگ آدمی تھے، ایسے کندھے ہلا کے مجھے کہا اصل میں اس وقت البدایہ والنہایہ ابن کثیر کا شائع نہیں ہوا تھا، اس لیے حافظ ابن حجر اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو معلوم نہیں ہوا. میں نے کہا اب تو البدایہ والنہایہ چھپا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا چل آپ کو دکھاتا ہوں کہ انور شاہ صاحب اور ابن حجر جانتے تھے، آپ نہیں جانتے. جلد 8 البدایہ والنہایہ میں کربلا اور حضرت حسین کی شہادت کا قصہ ہے. اس واقعہ کو ختم کرتے ہوئے حافظ اماد الدین ابن کثیر، جو محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے، شیخ الاسلام کا خاص شاگرد بھی ہے ابن تیمیہ کا، وہ لکھتے ہیں ان لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا ارادہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا تھا، جنہوں نے درپردہ حسین کی حمایت کی. ولکن اللہ حال بینہم وبین ما یشتہون، لیکن اللہ ان کے غلط ارادوں کے سامنے رکاوٹ بن گئے. وقسمہم، تسنس کر دیا، کما قسم الجبابر والفرائین قبلہم، جیسے ان سے پہلے جابر ظالم اور فرعونوں کو. میں نے کہا وہ تو فرعون کہہ رہا ہے اس کو، آپ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، شان ورشا نہیں جانتے. چپ چاپ خاموش سارے علماء ہنس پڑے. میں نے کہا ابن کثیر جس پر آپ کو ناز و لاڈ ہے، اور آپ خام حضرت حسین کو نیچے دکھاتے، حالانکہ وہ اہل حق ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے مسلم بزرگ اور امام ہے. میدان کربلا میں ان کے اور ان کے رفقا کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور آپ کہتے ہیں جی اس میں صحیح لکھا ہوا ہے، اور ان کو پتہ نہیں تھا. وہ تو ان کو کہتے ہیں ایسے فرعون ہمیشہ آئے، اور اللہ نے آخر کار سر کے بل گرایا ہے. بہرحال صحیح بات کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اعتدال سے رہنا. یہ ہمارے بھائی لوگ جو مولانا مفتی محمد شفیع نے کتاب لکھی ہے شہادت کربلا، بہت اچھا لکھا ہے. حضرت قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، 56 سال جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے. حکیم الاسلام نے مشہور زمانہ خارجی ناصبی محمود عباسی کو جواب دیا ہے، شہید کربلا اور یزید. تو یہ تاریخی تکلیف دہ باتیں ہیں، اور ان سے بچ نکلنا اور احتیاط و اعتدال سے رہنا یہ بہت ضروری ہے. مجھے غیر اختیاری طور پر بعض باتیں بیان کرنی پڑی. چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی بزرگ، ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے لکھ کے میرے نام کہا تھا کہ وہ جنازہ پڑھا ہے. میں نے معذرت کی، میں نے کہا میں حسین کے دشمنوں کا جنازہ نہیں پڑھا، میں جن بزرگوں سے متعلق ہوں انہوں نے بے شک یزید کو کافر اور لعنتی تو نہیں کہا ہے، لیکن فاسق فاجر ظالم مانا ہے. محدث العالم، شارح البخاری و ترمذی، شیخنا و استاذنا و وسیلتنا اللہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری شرح ترمذی جلد 6 صفحہ 8 پر لکھتے ہیں وہ یزید کا نفاس قب بلا ریب، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ وہ ظالم اور فاسق تھا. ثم فیہ فرقۃ ثلاثہ، فرقۃ تحبہ و فرقۃ تسبہ و فرقۃ تتوقف فیہ والحمد للہ علی ھذا. بہرحال یہ دن جو روزے کا ہے، یہ حضرت حسین سے بہت پہلے پیغمبر کے عہد مبارک میں ہی آپ نے اس روزے کا ذکر کیا تھا. یہ بھی خواہش کی تھی کہ اگر اگلے سال رہا تو 2 رکھوں گا، لیکن اگلے سال تو نہیں رہے، اب سے پہلے ہی فوت ہوئے. اور اصل سنت تو یہ کی ہے اگر کوئی اس کے ساتھ 11 یا 9 رکھے تو اچھا ہے، کوئی عذر ہو تو نہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ استحباب ہے، موقت نہیں ہے. باقی خیر و خیرات کرنا صحابہ کو اور خاص کر شہداء کربلا کے لیے، یہ بھی بزرگوں کے اعمال میں سے رہا ہے. ایسا نہیں جیسے کہ غلط فرقہ شرز میں قلیلہ اور بغات جس طرز پہ اتر آئے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ، لیکن اپنے طور پر قرآن شریف پڑھنا، خیرات کرنا، کھانا پکا کے فقراء مساکین کو کھلانا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا شہداء کربلا کے رفع درجات کے لیے بخشنا، اس میں کوئی حرج نہیں. ہم نے جن سے دین سیکھا ہے اور ہمیں سکھایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، ان میں یہ اعمال رہے ہیں. والحمد للہ علی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کو تنگ نہ کرے، نہ ان کے سامنے گزرے نہ ان کے سامنے بیٹھے. آواز مسجد میں ہر جگہ پہنچ رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے نمازی کے سامنے آ کے بیٹھنا یا گزرنا اور گناہ یا عظیم کرنا. بعض مسائل میں صاحبین کے اقوال امام مختلف ہیں، جبکہ انہیں کی فکر کے شاگرد ہیں. کمال پاشا نے طبقات الفقہا میں لکھا ہے اور ابن عابدین نے رسائل خلاصہ فقہ میں کانوا یعملون بقول الامام، یہ صرف اظہار رائے امام کے حکم پر ہوا ہے، باقی عمل سب شاگردوں کا امام ابو حنیفہ کے قول پر ہے. عاشورے کے دن حدیث پاک میں گھر والوں کے لیے کھانے میں وسعت کا کوئی اشارہ ملتا ہے؟ جی ہاں، من وسع اہلہ یوم عاشورا وسع اللہ رزقہ الی سنہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے رزق کو سال بھر وسیع کر دے گا جو اہل خانہ کے ساتھ عاشورہ کے دن وسعت سے پیش آئے. بدعتی یا غیر مقلد کی مسجد کے امام کے عقائد کی مکمل تحقیق نہ ہو اس میں جماعت میں شریک ہونے کے دوبارہ پڑھنی پڑے گی، جائز نہیں ہے بدعقیدہ کے پیچھے پڑھنا. مسجد حرام میں اگر امام امامت کے لیے مطاف کے اختتام پر کھڑے ہو جائے تو صحن مطاف کی گول صفوں میں مقتدی کے کہاں کھڑے ہو؟ امام کے پیچھے کھڑے ہو، بس آگے نہ ہو. یزید کو برا بلا کہنا کیسا ہے؟ محقق آدمی جس کی یہ تحقیق ہو اگر وہ تحقیق کے طور پر لکھے تو جائز ہے، ورنہ کیا ضرورت احتیاط مناسب ہے. نماز کی کسی رکعت میں دو دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی، آخرات مقرر سے سجدہ سہو تو آتا ہے لیکن نماز فاسد نہیں ہوتی. محقق ابن الحمام فتح القدیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کی شہادت کی پیشن گوئی کی تھی. آئیے، روایت مستدرک حاکم میں ہے اور مفتی محمد شفیع صاحب نے شہادت کربلا میں نقل کی ہے. تفرد و تحقق میں کیا فرق ہے؟ تفرد تو جو نص کے خلاف ہو، اور تحقق کا مطلب یہ کہ لوگ نص کے خلاف چل رہے ہیں، جیسے وتر کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں، یہ نص کے خلاف کر رہا ہے. پیغمبر نے کہا ہے رات کے آخری نماز وتر پڑھو، تو جو لوگ انہیں کہے کہ آپ وتر پڑھنے کے بعد صبح صادق تک نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ تحقق ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تفرد میں مبتلا ہے. کیا جبرن زنا پر بھی عورت کو سزا ملے گی؟ ہاں، یہ قاضی کے ثوابدید پر ہے، اگر اخیر تک جبر رہا ہے تو پھر تو سزا نہیں ملے گی، اور اگر اخیر تک جبر نہیں رہا ہے اور پھر وہ آرام سے بیٹھی رہی ہے پھر سزا ہوگی. جنازے کے لیے مسجد میں اعلان کرنا جائز ہے. ترمذی شریف. اللہ آپ کا سایہ عطافت تادیرم پر قائم دائم رکھے. انور شاہ و احسن و ماں خاندان سے اتیاب ہو. جمعہ کی سنت چار پہلے چھ بعد میں، یہ کس کتاب میں؟ تمام کتابوں میں. سنت کے خلاف کس نے لکھا ہے؟ حلبی کبیر شرح منیہ میں ہے، فتح عالمگیری سنن جمعہ میں ہے، ہر کتاب میں موجود. بعض لوگ محرم کے پہلے دن میں بسم اللہ لکھتے ہیں کہ شریعت میں اس کی دلیل ہے. کوئی دلیل نہیں. جنات انسان میں حلول کر جاتے ہیں، کر سکتے ہیں. بخاری میں ہے کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان بنی آدم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. گلزارستان فی تاریخ ہند کس مکتبہ سے ملے گی؟ یہ قدیم مکتبات سے ملے گی، نایاب ہو گئی ہے. مفتی صاحب، اللہ پاک آپ کو، بیٹے کو، انور شاہ کو ہمیشہ خوش رکھے. مفتی صاحب زوال کے وقت کوئی بات نہیں کر سکتے، زوال کے وقت کی وضاحت فرمائے. جب سورج بالکل آسمان کے بیچ میں آئے، آپ صبح طلوع معلوم کریں اور شام کو غروب، اور دو پہ تقسیم کر لیں. جو وقت آ گیا وہ کراہیت کا ہے، اس سے پانچ دس منٹ پہلے اور پانچ دس منٹ بعد صحیح ہے. عرض خدمت یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو جہیز میں جائیداد کے بقدر سامان دیا جائے تو کیا جائیداد میں اس کا حق ساقط ہو سکتا ہے؟ نہیں، جائیداد کا حق ساقط کرنے کے لیے اس کی وضاحت ہوگی کہ اس خاتون کا گھر میں اتنا حصہ تھا، زمین میں اتنا تھا، اور بوقت شادی اس کو اتنا جائز دیا گیا ہے. اگر ایسی وضاحت نہیں ہوئی ہے تو جہیز آخر اس کے بھائیوں کی شادیوں پر بھی خرچے ہوئے ہیں، وہ جائیداد میں بددستور وارث ہوگی. جو شخص قیام پر قادر ہے لیکن رکوع سجدے سے عاجز ہے، یا قیام اور رکوع پر تو قادر ہے لیکن سجدے پر قادر نہیں، ایسا شخص کرسی پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھے گا. اور فتاوی شام میں وکتب المذہب کلھا علی ذلک، مذہب حنفی کی تمام کتابوں میں ہے کہ جب بیٹھ کر کے بھی سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اب اس شخص سے قیام ساقط ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور قیام کے وقت بھی یہ بیٹھا رہا ہے. اس کا قعود چونکہ اشارے سے ہے اس لیے وہ بہتر ہے قائمن اشارے سے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ کالا لباس فرعون کا؟ مجھے علی کے حوالے سے معلوم نہیں، البتہ کالا لباس ناپسندیدہ ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرا ذہن کام نہیں کرتا. آپ کا ذہن اللہ درست فرمائے، ہمت نہ مارو، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آخری دور میں شوہر اپنی بیوی سے زنا کرے گا؟ میرے گھر والوں کی صحت کو سلام دی، پتہ نہیں کیا لگا ہے. کپڑے والے دکاندار محرم کے مہینے میں اپنے دکان کے لیے کالا کپڑے اہتمام سے خریدتے اور سیل کی بہتری کے لیے وضاحت غلط سلط سب رفس کا پروپیگنڈا، ششیہ کے فطروں کی باتیں. اکثر لوگ دعا کرتے سجدے پہ جا کر، منع فرمایا. عالمگیری میں یہ جو عوام میں عادت ہے دعا کرتے کرتے سجدے پہ چلے جاتے، ان کو منع کیا جائے، یہ بدعت ہے. تقدیر و قسمت پہ کیا فرق ہے؟ جو فرق 150 اور 150 میں. جنت میں مرد حضرات کے لیے حورے ہیں لیکن نیک خواتین کے لیے جنت میں، ان کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا. یوم عاشورہ ایسے دن جو لوگ شریعت یہ کھانا تقسیم کرتے ہیں، یہ شہداء کربلا کے لیے قدیم زمانے سے دستور آیا ہے. اگر کوئی شخص نماز کے اندر اسی وقت کی نماز کے بجائے دوسرے وقت کی نماز کی نیت منہ سے نکلے لیکن دل مطمئن ہے کہ جمعہ ہے اور زہر ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے بھائی ظہور احمد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب اس کا دماغی توازن خراب ہے. آپ سے خصوصی دعا کہ بے آمین، اللہ صحت کاملہ دے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ تندرستی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بیماروں کو اللہ صحت دے، جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت جلد زندگی بحال فرمائے، دیگر مرادیں پوری کرے، دعائیں قبول فرمائے. ماہ محرم اور یہ دن اور اس کے رسوم، فرقہ دواللہ کی طرف سے جو پریشان کن حرکت ہے، اللہ مسلمانان عالم کی ان کی عزت و وقار، جان و مال، آبرو اور اہتمام کی خاص حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.